رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربات لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
صبر، صبر اچھا ہے، بے صبری بری ہے۔
دنیا دار الامتحان ہے،
بے شک
اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مختلف انداز سے، مختلف ذریعوں سے، آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ کبھی امتحان لیا جاتا ہے اور اسے یہ پرکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ آیا میری دی ہوئی تکلیف پر، میری دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے یا کہ نافرمانوں کی صف میں جا شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔
سبحان اللہ،
یعنی جو یہ دنیا ہے اس میں مختلف انداز سے امتحان لیا جائے گا۔
نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم۔
ہمیں اگر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے۔
جی،
کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں،
جی
ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تکلیف میں رہتے ہیں، اس کو دیکھو مسلمان تو ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں عبادت کرتا، حرام کماتا ہے، وہ بڑے مزے میں ہے۔ تو اس کا جواب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، اور شاید یہ بہت ساروں کے وسوسوں کا علاج ہو جائے گا۔ تو زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح خلاصہ حدیث ہے صحابہ اکرام علی مردوان سے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آتی ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر۔
اچھا،
پھر کس پر آتی ہیں؟ فرمایا جو دین میں جتنا زیادہ آگے ہو، جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے حساب سے بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان عظم الجزائی ما عظم البلا، جتنی مصیبت زیادہ اتنا ہی ثواب زیادہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے، ان اللہ اذا احب قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے، ابتلاہم، انہیں مبتلا مصیبت فرماتا ہے۔ کہ مصیبت آتی ہے واویلا کرنے کے بعد، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد، اب کہتا ہے مجھے صبر آ گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بھی رہنمائی موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جو ہے وہ پہلے صدمے پر ہے، جیسے ہی مصیبت آئی، کوئی پریشانی کی خبر سنی، اب صبر کر لے۔
چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، میرے مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں۔
اس وقت بھی لو شوگر کے بارے میں ترکیب یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہیلدی لوگ جو بولتے ہیں، جیسے نارمل لوگ ہیں، نارمل روٹین کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے کچھ دوران کے اندر جو ہے نا ان لوگوں کی شوگر لیول 90 سے کراس نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ جو فالو اپ نہیں ہوتا، جن کا چیک اپ نہیں ہوا ہوتا اور نارمل روٹین کے اندر کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لو شوگر کے جو سمٹمس علامتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتی ہیں کہ دل گھبرانا، کام میں دماغ نہیں لگ جانا، اور سانس جلدی پھول جانا، نیند کے غنودگی کی زیادہ کیفیت پیدا ہو جانا، یہ ان لوگوں کے لیے اندر ہوتا ہے جو آلریڈی جیسے پروفیشنل سکلز لوگ ہوتے ہیں, جیسے اکاؤنٹس میں ہوتے ہیں, بینکنگ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں,
دماغ زیادہ لگا
جن لوگوں کو, تو ان لوگوں کے اندر لو شوگر کے سمٹمز آنے لگ جاتے ہیں.
اس سے حضور کیسے بچا جائے ڈاکٹر صاحب؟
اس میں تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا چلوں کہ جو لو شوگر کے مریض ہوتے ہیں بیسیکلی جو لو شوگر پہ آتے ہیں وہ والے مریض ہوتے ہیں جو آلریڈی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں.
اچھا.
جو شوگر کے مریض ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ لو شوگر پہ چلے جائیں.
اچھا.
جو نارمل پیشنٹ ہوتا ہے اس کے چانسز ذرا کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کا تو کھانا پینے کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے.
وہ تو بالکل شوگر چھوڑ ہی دیتا ہے.
ایک تو وہ تو شوگر چھوڑ دیا, اس کے بعد پرہیز کا سلسلہ اس کا اپنا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, پھر کیا کہتے ہیں دوا اگر اس نے میڈیسن جو ہے اوپر نیچے کر لی ہے, ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی ہے, تو وہ بڑا خطرناک سچویشن آ جاتی ہے کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ 40 سے نیچے چلے جاتے ہیں, وہ ڈینجرس سچویشن ہو جاتی ہے.
اچھا.
لو شوگر کا بیسک جو نقصان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ڈائبٹک پیشنٹس کو. جو ڈائبٹک پیشنٹس نہیں ہوتے ہیں ان کو لو شوگر کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے پیا نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا شوگر لیول, جیسے آج کل رمضان کا سیزن ہے کہ عصر مغرب کے درمیان ہمارا شوگر لیول نیچے گرا ہوا ہوتا ہے, کافی حد تک نیچے گرا ہوتا ہے, لیکن اتنا نیچے نہیں گرا ہوا ہوتا کہ ہم بالکل ہی غنودی کی کیفیت میں چلے جائیں. لیکن اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی گھر میں کوئی میٹھی چیز وغیرہ موجود ہو, جیسے چینی وغیرہ گھر میں موجود ہوتی ہے, کوئی ٹافی وغیرہ ہوتی ہے, وہ آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ ڈائبٹک پیشنٹ خدا نہ خواستہ بے ہوشی کی طرف چلا گیا, تو اب اس کے اندر یہ تجربہ نہیں کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے اندر فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور پھر ان کو چیک کروانا ہے. اب اس صورت کے اندر وہ لو شوگر کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے, وہ ہائی شوگر کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے. اب اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے لو شوگر اور میٹھا کھلا دیا
اور بڑھ گئی
اور نقصان ہو جائے.
أمن تذاكر جيران بذي سلام أمن تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنت و بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنت و بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے. کہا جاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں رک کر نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے, اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. یوم جمعہ کی تو کیا شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا ہے, اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے. اس میں پانچ خصلتیں ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اسی میں زمین پر انہیں اتارا, اسی میں انہیں وفات دی, اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے. اسی دن میں قیامت قائم ہوگی, کوئی مقرب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے روز سے ڈرتا نہ ہو. اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایک ایسی ساتھ دی ہے جس میں دعا کرو تو قبول ہو جاتی. دو خطبوں کے درمیان الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت خطبہ دیتے ہیں, اور امیر علیہ سنت کے خطبے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دو خطبوں کے درمیان امیر علیہ سنت بڑا اچھا وقت دیتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے جو خاص ایک وقت بیان کیا جاتا ہے وہ افطار کرنے کے بعد, پھر غروب آفتاب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہونا, یہ بھی قبولیت دعا کا وقت کہا گیا. حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فدا رضی اللہ تعالی عنہ کو باہر کھڑا کرتی. جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی. اس کی خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جمعہ کے روز اور رات میں 24 گھنٹے, کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. یعنی گویا کہ 1,44,00,000 جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
میرے مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس مبارک اور جس اعلیٰ معاشرے کی اسلام کے اندر تعلیم ارشاد فرمائی ہے, وہ معاشرہ ایسا ہے جس کے مطابق اگر ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا.
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کوئی ایک مسلمان بھی اس کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ بلا اجازت شرعی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی انداز میں بھی تکلیف دے. کہ تکلیف دینے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنے اور جو اسے ناگوار گزرتی ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے, کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں.
دوستی تو اس چیز کا نام ہے کہ تم سے راحت ہو, تمہیں دیکھے تو سکون آئے, تمہیں دیکھے تو اس کی تھکن اتر جائے, نہ کہ یہ کہ حضرت کو دیکھے اور اس کے ذہن میں یہ آئے کہ اللہ خیر کرے اب کون سی آفت آنی ہے میرے ساتھ, اب کس مصیبت اور کس آزمائش میں مجھے مبتلا ہونا ہے. تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے. حدیث پاک میں آیا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی مسلم حرام دمعہ ومالہ وعرضہ, کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون, عزت اور مال.
ہم مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد ہم مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارے کپڑے میلے, جسم سے بدبو آتی ہے. ہمیں مسجدوں کو خوشبودار رکھنا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے بچانا ہے. جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ کس قدر سخت گناہ ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ خطاب فرما رہے تھے, ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا اور آ کر آپ کے قریب بیٹھ گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو ارشاد فرمایا, اے فلاں, تجھے ہماری جماعت میں سے ہونے سے کس چیز نے منع کیا؟ تو عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے چاہا کہ میں اس جگہ بیٹھوں جو آپ کی نگاہ میں ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے اور انہیں ایذا پہنچاتے ہوئے دیکھا. فرمایا, جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی.
اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور پیچھے صف بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو پورا نہیں کر رہے, تو اب جو پچھلی صف والا ہے وہ نماز کے دوران بھی آگے جا سکتا ہے.
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن.
قرآن پاک جو کہ سب سے افضل کتاب ہے, رب کریم عز و جل کی کتاب, اللہ تبارک و تعالی کا کلام, جس کا پڑھنا عبادت, جس کا دیکھنا عبادت, جس کو چھونا عبادت, جس کا سننا عبادت, عبادت ہے عبادت کا مجموعہ قرآن پاک, جس کے فضائل بے شمار ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, گویا حدیث قدسی ہے یہ, کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے مجھ سے دعا نہ مانگ سکے, دعا نہ کر سکے, میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. دعا جو کہ عبادت کا مغز ہے, تلاوت قرآن, اللہ اکبر, کہ تلاوت قرآن میں اگر کوئی شخص مشغول ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کو قصدن سنے اس کے لیے ایک ایسی نیکی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ نیکی اسے دگنی کر کے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ایک آیت قصدن سنے، ارادتن سنے، جب سننے کی یہ بات ہے تو تلاوت کی کیا بات ہوگی۔ چنانچہ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اللہ اکبر، جس دن نور کی خاص حاجت ہوگی یہ تلاوت قرآن انشاءاللہ نور بن جائے گی۔ اور قرآن تو وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی نیکی عطا فرماتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 77,800 یا 78,000 کلمات ہیں قرآن پاک میں، کلمات اتنے ہیں، لیکن اگر آپ ریپیٹیشن کو نکال دیں، کیونکہ قرآن پاک میں ایک لفظ، ایک ورڈ ایک سے زائد مقام پر استعمال ہوا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو جو لفظ رب ہے یہ قرآن پاک میں 971 ٹائم یوز ہوا ہے، 971 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ورڈ ہیں جو ایک سے زائد بار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 50 بار، 100 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے تو قرآن پاک کے کلمات کی تعداد تقریباً کم و بیش 17,000 رہ جاتی ہے، 77,000 سے کم ہو کر 17,000۔ اور مزید اگر اس کی تلخیص کرتے ہیں قرآن پاک کے ان ورڈ کی، ان کلمات کی، اس انداز میں کہ مثال کے طور پر نعبدو ایک کلمہ ہے لیکن یعبدو یہ دوسرا کلمہ ہے، لیکن اس میں فرق جو ہے وہ صرف نون اور یا کا ہے۔ اسی طریقے سے اعبدو یہ بھی ایک کلمہ ہے، سورہ کافرون میں آیا اعبدو، سورہ فاتحہ میں آیا نعبدو، کہیں آیا یعبدو، کہیں آیا یعبدونا، کہیں آیا تعبدونا۔ تو اگر اس طرح کے جو معمولی فرق ہیں لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن لفظی اعتبار سے جو یہ معمولی فرق ہے اگر اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تو یہ جو 17,000 کلمات ہیں یہ کم ہو کر 4,545 کلمات، یا 5,000 کہہ لیجئے، سمجھنے کے لیے کم و پیش 5,000 کلمات رہ جاتے ہیں۔ اور اگر مادوں کی طرف آئیں تو اور مزید کم ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو 5,000 کلمات اچھے انداز میں پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ عزوجل پورے 77,000 کلمات گویا کہ وہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، کیونکہ ایک ورڈ کو جب سیکھ لیا جائے تو وہی ورڈ جب دوسری جگہ آئے گا تو اس کے لیے آسان ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ ایمان کی شاخیں، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت ہی کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے دل میں یہ تصور باندھتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری دونوں بھووں کے درمیان ہے، مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے، پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عزوجل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہوتا ہوں گویا پل صراط پر میرے قدم ہیں، وہ جنت میرے داہنے، جہنم میرے بائیں جانب، اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں گویا اس طرح کہ میری زندگی کی یہ نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر نہایت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں، پھر نہایت تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایتی خضوع و خشوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف اور رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں، اب جب یہ نماز کا حال سنا تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے حاتم عصم، کیا واقعی آپ ہمیشہ ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان گویا یوں تو بہت ساری برکتیں لاتا ہے، اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سال بھر مسجدوں سے دور رہنے والے مسجدوں کی طرف آ جاتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں، مسجدیں یوں گویا پہلے کے بنسبت آباد ہو جاتی ہے زیادہ۔ اب نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے، مگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اسلاف و بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے، اور اس کے باوجود، یعنی اس طرح سے نماز تو ادا کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود ان کو خوف اور امید کی کیفیت رہتی تھی کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے یا نہیں۔ مگر افسوس، آج ہمارا حال یہ کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نماز کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ وہ یہاں غور یہ کرنا ہے کہ نمازیں کتنے اخلاص والی ہیں، کتنے اخلاص سے خالی ہیں۔ نہ جانے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا خیال بھی رکھتے نہیں، کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع اور خضوع کے بجائے دوست یار، گھر بار، کاروبار کے خیالات رکھتے، نہ جانے کتنے نمازی پڑھتے ہوئے اس کے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ نہیں، کتنے ہی نمازی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے حقوق میں نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمام اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے اس نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
دنیا نام ہے مکافات عمل کا، ٹھیک ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، گنبد کی سزا ہے، گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔
اچھا،
تو وہی آپ والی بات ہے کہ ہم کسی کی سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ جب ہم نہیں کسی کی سنیں گے تو ہماری بھی کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے محسن بھائی، جب ہم کہتے ہیں نا میری کوئی نہیں سنتا، بعض اوقات ہم گفتگو کو اتنا طویل کر دیتے ہیں، اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ بیزار ہو جاتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خیر الکلام ما قل ودل،
سبحان اللہ،
بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور پر دلیل ہو۔
ماشاءاللہ، یہ جو حضور کا فرمان ہے نا، یہ بھی بہت قلیل اور بڑا دلیل، پر دلیل ہے۔ اللہ اللہ،
جوامع الکلم میں
آئے آئے آئے،
حضور کی صفت ہے جوامع الکلم بھی۔ تو ہم غور کر لیں کہ ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا کسی کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہم کون سا وے اختیار کرتے ہیں؟
سامنے والے کے وقت کا بھی خیال،
وقت کا بھی خیال رکھیں۔ امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، کسی سے کچھ آپ اس کو مدنی پھول دے رہے ہیں، آپ دیکھیں بندہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے،
جی جی،
گھڑی کو دیکھ رہا ہے، تو اب آپ اس کو رخصت دے
رہے ہیں۔
سماوے کر آیا ہمارا نبی،
ماشاءاللہ عزوجل.
جب سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں.
سبحان اللہ.
کچھ دن بعد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی. ان کے یہاں آئے تو تاجدار رسالت مائے نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتا دیکھا. جب نماز ادا کر چکے تو عرض کی ہے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا اللہ عز و جل کا وہ دین ہے جو اس نے اپنے لیے چنا اور اسے پھیلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے, میں تمہیں اللہ عز و جل اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزہ کا انکار کرنے کا کہتا ہوں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یہ بات تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی, اس لیے میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فی الحال اس راز کا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد پر ظاہر ہو جانا ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے علی, اگر تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو خاموش رہنا. مگر اسی رات اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی.
سبحان اللہ.
چنانچہ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزہ کا انکار کرتا ہوں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب باتوں کو مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا.
جمعے کے دن دو اذانوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ پہلی اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور خطبے کے لیے پڑھی گئی اذان کا جواب نہیں دیا جاتا, ایسا کیوں؟
ایسا کیوں جناب؟ جمعے کی جو دوسری اذان ہے چونکہ خطبے سے متصل ہوتی ہے اور امام کے منبر پر بیٹھنے کے جو ہے وہ بات دی جاتی ہے, اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب امام نکلے یعنی جب منبر کی طرف نکلے تو اس کے بعد کوئی کلام جو ہے وہ نہیں ہے, اب خاموشی ہے, گویا وہ اذان جو ہے وہ خطبے کے حکم کے اندر ہی شامل ہے, تو خطبے کے اندر کوئی بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسا قول کے مطابق دینی ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو اس لیے اس اذان کا جواب نہیں دیا جاتا, اور پہلی جو اذان ہوتی ہے وہ چونکہ خطبے کے حکم میں نہیں ہے اس لیے اس اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور دیا بھی جانا چاہیے. اسی لیے اس دوسری اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب آئے تو اس پہ انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے اور درود شریف بھی زبان سے نہیں پڑھیں گے, ہاں دل میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں.
یعنی یہاں اتنی تاکید ہے کہ خطبہ اور اس سے متصل جو اذان ہے اس میں ذکر و اذکار بھی نہیں,
ذکر و اذکار گردن تک جو ہے وہ ہلانے سے منع کیا گیا ہے, بالکل جو ہے وہ نماز کی طرح بندہ ساکت ہو کر جو ہے وہ بیٹھے اور خطبہ جو ہے وہ سنے. تو اب اس سے یہاں پہ یہ بھی درس لیں لوگ کہ ایک طرف تو اذان جس کا جواب ایک قول کے مطابق جو ہے وہ واجب ہے اس کا جو ہے وہ جواب موقوف کر دیا گیا ہے, اور یہاں جو ہے وہ اس اذان کے وقت ہی لوگ مسجد میں آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں, کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں, بچوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, خود دوسرے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جو ہے وہ اگلی صفوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ خطبے کی کس قدر جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں.
یعنی بہت اہم بات ہے کہ یہ اچھا سوال کر لیا آج جمعے کے دن ہی کہ خطبے کی اذان اور خطبہ اس میں ذکر و اذکار کرنے کا منع, درود پاک زبان سے پڑھنے کا منع ہے, تو آپ خود سوچ لیں کہ ہمیں باقی فضول کام سے تو کتنا بچنا ہوگا, ایسا نہ ہو ثواب کمانے مسجد میں آئے اور بے ادبی کر کے کہیں خالی ہاتھ واپس نہ جائیں.
سردار عبد الرحمان سگو, میں بہاول پور سے بول رہا ہوں, میرا ایک سوال ہے, کیا جو نماز سے پہلے اقامت یا جو تکبیر کہی جاتی ہے امام صاحب اگر لیٹ ہو جائے, ایک تکبیر کہہ چکے ہوں اور پھر دوبارہ تکبیر کہنے, کیا شریعت کے لحاظ سے جائز ہے؟
جی دوسری تکبیر دینی ہوگی امام صاحب دیر سے آئے تو.
اقامت کا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے, اذان کا بعض صورتوں میں تکرار ہے, فاسق نے اذان دے دی تو اس کا اعادہ کیا جائے گا, لیکن اقامت کا جو ہے وہ تکرار نہیں ہے, تو فقط ایک ہی جو ہے وہ اقامت کہی جائے اور اسی وقت اقامت کہیں جب امام صاحب جو ہے وہ حاضر ہوں, تاکہ اقامت اور نماز کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہ ہو. تو جب امام صاحب آئیں اسی وقت کہیں, لیکن اگر کبھی ایسا تھا اندازہ تھا امام صاحب نکل رہے ہیں اور جو ہے وہ لیٹ ہو گئے اور اقامت ہو گئی, تو اب دوبارہ اقامت جو ہے وہ نہیں کہی جائے گی بلکہ نماز شروع کی.
ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا.
پچھلے دنوں کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے تحریری طور پر ملا ہے, اخباروں میں بھی آیا ہے کہ ایک بچی نے پسند کی شادی کی ہوگی تو اس کو اس کے گھر والے لے گئے اور اس کو پھر جلا دیا. اب آپ سے عرض کرنی ہے کہ اس معاملے میں آپ کی اپنی مدنی سوچ کیا ہے.
اول تو اس طرح کرنا نہیں چاہیے, یہ لڑکی ہو لڑکا ہو جو بھی ہو, ان کو اپنے والدین کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. کہ ویسے اگر انہوں نے شادی کی تو پتہ نہیں وہ جوڑ بھی تھا کف بھی تھا یا نہیں تھا, نکاح ہوا بھی یا نہیں. اول تو یہ کہ ماں باپ کی رضامندی میں ایسا ہو. اب خدا نہ خواستہ کسی نے کر ہی لیا یہ اقدام اور وہ نکاح جو تھا وہ حق نکاح ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اب کوئی ایسی سبیل کریں, ایسا راستہ کریں کہ ان کا گھر ٹوٹے نہیں. کیونکہ جب یہ حق نکاح کر چکے اور شرعاً اس نکاح میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو اب کسی کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کا نکاح توڑوائے. کہ اس طرح رشتے داریاں توڑوانے کی تو متعدد احادیث مبارکہ میں وعید ہیں. تو اب یہ نکاح کر چکے, اب یہ رشتے دار ہو چکے ہیں نا, تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا لیا جائے. میرا اپنا انڈیا یہی ہے اور وہ شریعت کے عین مطابق ہے. اب یہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو اپنا لینا چاہیے یا کوئی بھی ایسی صورت نکالی جائے جس سے اب نفرتیں ختم ہو, اور اب یہ نکاح کر چکے ہیں, اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. پہلے ٹھیک ہے یہ آسان طریقے پر روکتے یا اپنی اولاد کو پہلے سے ہی بچا کر رکھتے. سر ایک تو یہ میڈیا, سوشل میڈیا, ٹیبلٹ پی سی کے انداز, پھر ناولیں, اخباری مضامین, اخبار کی ایک حصے کی خبریں, اس طرح کے اتنے عوامل ہیں جس سے, اور پھر کو ایجوکیشن, پھر لڑکی کو کالج کی سیڑھی چڑھانا, دنیاوی تعلیم دلانا, معاف کیجیے گا, یہ سب عوامل ہیں جو اس کے مجازی کو جنم دیتے ہیں. اور پھر انہیں ماں باپ شروع میں روکتے نہیں ہیں, پھر سر پکڑ کے روتے ہیں یہ کیا ہو گیا. تب کوئی ایجوکیشن میں اپنی جوان لڑکی کو درندوں کے حوالے کر دو گے, اب کوئی حملہ کرے تو آپ روتے ہو. یار یہ تو پہلے سوچنا تھا آپ کو. لیڈی ڈاکٹر بنے گی, میں اس کی کمائی کھاؤں گی, اور اب لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو مستقل مریضہ بنا دیا, مریض بنا دیا. تو اس لیے مطلب خوب سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. اچھا اب رہا یہ کہ ماں باپ نے یا جس نے بھی جلا دیا, اب کس نے جلایا اللہ بہتر جانے. اخباری خبروں پر ایمان لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, ظاہر ہے اخباری خبروں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ جو انہوں نے کیا, جس نے بھی کیا اس کو جلا دیا معاذ اللہ, تو یہ لوگ قاتل ہیں, شرعاً یہ قاتل ہیں, انہوں نے حرام اور جہنم میں لے جانا والا کام کیا ہے. اور جو بھی شریعت کی حدود ہیں یہ ایسے لوگوں پر عائد ہوں گی, جو بھی شرعی قوانین ہیں وہ عائد ہوں گے. پہلے سے ہی اگر پردے کی تعلیم ہو نا اولاد کو, لڑکے کو لڑکیوں سے دور رکھنے کی تعلیم ہو اور لڑکی کو لڑکے سے دور رکھنے کی تعلیم ہو, پردہ اگر شرعی معنوں میں صحیح معنوں میں نافذ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا. شریف گھرانوں میں ایسا نہیں ہوتا. جن گھروں میں پردے کا رواج ہوتا ہے اور شرعی پردہ جن گھروں میں, ان گھروں میں ایسے واقعات ہم نہیں سنیں گے. یہ واقعات ہوتے ہیں ماڈرن گھرانوں میں جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا سمجھتے ہیں, حقیقت میں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ان میں ہوتا ہے. اور اس وقت اس طرح کے وہ سدھرے ہوئوں کے الٹ خاندان غالب ہیں معاشرے میں، 99.9 شاید ہوں، تقریباً بگاڑ ہمارا مطلب بالکل غالب آ چکا ہے، شاید کوئی گھرانہ بچا ہو کہ جو شرعی پردہ حقیقی معنوں میں کرتا ہو، خالی برقعہ چڑھا لینا رنگ برنگی ٹیکنیکلر یہ پردہ کافی نہیں ہوتا، واقعی شرعی پردہ، گھر کی چار دیواری میں بھی پردے کی ضرورت ہے۔ اب کزن آیا تو بھائی بہن ہے، اب یہ مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اور باہر نکلا تو رنگین برقعہ چڑھا لیا، تو یہ تھوڑی پردہ ہے، کوئی پردہ تو پھر پردہ ہے، شرعی پردہ، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، شرعی پردے کا جو خاندان پابند ہوگا ان میں ایسے حادثات انشاءاللہ ہم نہیں سنیں گے۔
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
ہم سیاہ کاروں کو ایک بار پھر ماہ رمضان عطا کرنے والے، روزہ رکھنے کی سعادت دینے والے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا شرف دینے والے، ہماری زبانوں کو تیری دربار میں فریاد کرنے کا شرف دینے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مالک، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، بڑا شوق تھا، بڑا انتظار تھا، بڑی نیتیں بھی کی تھی کہ ماہ رمضان کے آتے ہی خوب عبادتیں کروں گا، خوب تلاوت قرآن کروں گا، خوب ذکر اللہ ہوگا، روزے کو اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے جیسا اس کا حق ہے۔ اے مولا دیکھتے ہی دیکھتے کئی روزے گزر گئے، اے رب کریم سستی کا غلبہ ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا، روزانہ نہ جانے کتنوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، اے اللہ ہم گناہگار کہاں جائیں، تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں فریاد کرے، اے اللہ آج افطار کے وقت لاکھوں بخشے جانے والوں میں ہم گناہگاروں کا نام بھی لکھ دے۔ نبی کا سجدے کا صدا کے لیے تو راضی ہو مولا، نبی کا سجدے کا صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہو نہ
آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
حضرت سیدنا اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول تاخیر سے تشریف لائے، تو ہم نے عرض کی آج رات آپ دیر سے تشریف لائے، ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کا میرا ورد مجھ سے رہ گیا تھا تو میں نے اسے پورا کیے بغیر آنا ناپسند کیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا میرا ورد مجھ سے رہ گیا تھا تو میں نے اسے پورا کیے بغیر آنا ناپسند کیا۔
تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی ضرور بھی ضرور تلاوت کریں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات، یہ دعوت اسلامی کے مدارس ملک و بیرون ملک قائم کیے جاتے ہیں، جہاں الحمدللہ ہمارے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو اور مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہماری مساجد وغیرہ میں قائم کیے جاتے ہیں، جہاں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک دروس پڑھنا سکھاتے ہیں۔ دیکھیں آپ اسکول اور کالج پڑھنے کے لیے بھی تو گھر سے باہر ہی گئے تھے نا، ٹیوشن تو گھنٹوں کے بعد کا سر پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی لوگ کسی نہ کسی چیز میں پروجیکٹ، ابھی مدنی چینل میں جیسے میں نے دیکھا ہے کہ مدنی چینل میں بھی کئی مجھے سے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو مختلف کورسز کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کورسز آج کل بہت سنا چل رہے ہوتے ہیں، تو جناب میں یہ کورس کر کر آ رہا ہوں، تو وہ بھی تین چار چار مہینے کا کورس کر کر آ جاتے ہیں۔ ایون کہ آپ نے ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی کورسز کرتے ہیں۔ تو اس میں میری مدنی التجا آپ سے ہے کہ اس میں شرمائی نہیں، شرم اس بات کی ہونی چاہیے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کیا جواب دوں گا اگر مجھے قرآن پڑھنے نہ آیا، میں اسی طرح بغیر قرآن پڑھے درست قرآن پڑھے اگر قبر میں اتر گیا اور مجھ سے سوال کیا گیا تو کیا ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرتا ہے، اب ہمیں تلاوت ہی نہ آئے اور آئے تو غلط ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ تو یہ جو درست قرآن نہیں پڑھتے اور غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، ان سب کو ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ذرائع موجود نہیں ہیں، یا کسی اور اچھے سنی قاری سے آپ قرآن پاک درست کروا لیں۔ اور رہی بات اسلامی بہنوں کی، دیکھیں اس کی بیسیکلی ذمہ داری سیدھی سی بات ہے ماں کی بھی تھی، بھائی کی بھی تھی، والد کی بھی تھی، کہ شوہر بیوی کو درست کرا دے، باپ بیٹی کو درست کرا دے، بھائی بہن کو درست کرا دے، اس طرح کوئی نظام بنتا تو کیا بات ہے مدینے کی۔
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی فضائیں مدنی مذاکرے کی خوشبوؤں سے ہیں معمور، کچھ جھلکیاں بعد عصر مدنی مذاکرے کی، جبکہ رقت انگیز دعاؤں اور التجاؤں کا سلسلہ مناجات افطار بھی اس مدنی گلدستے میں پیش خدمت ہے۔
ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں، جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے کیسے بھی چوم لو، چار پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو، آپ فرمائیے۔
جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے، امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں۔ امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، یعنی جنت کے گیٹ کو چوما، تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں، اس میں بھی ثواب ملے گا۔
مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے معتکف اسلامی بھائیوں کے علاقائی اور حلقہ نگرانوں کا مدنی مشورہ فرمایا، ان کی خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا، مختلف مقامات پر ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ ہے، ان معتکفین اسلامی بھائیوں کی تربیت کا بھی سلسلہ ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور حیدرآباد دکن سے کچھ مناظر فرض علوم سے آگاہی کے مدنی حلقوں کے آپ بھی دیکھیے۔ رخ کریں گے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کا، جہاں رکن شورا حاجی رفیع العطاری نے مناجات افطار میں شرکت کی، جبکہ شخصیات سے ملاقاتوں کا بھی سلسلہ ہوا۔ تنزانیہ ایسٹ افریقہ میں ہوا نیکی کی دعوت و ملاقاتوں کا سلسلہ۔ اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کی کوشش سے مقامی اسلامی بھائیوں کو آگاہ کیا۔ مرکز الاولیاء لاہور پاک اسیدی کابینہ میں ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جبکہ مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام لاہور جنرل ہسپتال میں ڈاکٹرز مدنی حلقہ ہوا، جس میں سینئر رجسٹرار اور دیگر ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ 11 جون کو مجلس ڈاکٹرز کا مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اس ضمن میں مجلس ڈاکٹرز کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور کی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں اور دیگر فارمیسیز سے وابستہ افراد کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی۔
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا تو جنت ایسا حسین مقام ہے، اللہ کی اس میں ایسی نعمتیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہوں گی، اس کو صرف ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور واپس لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ تو جنت میں ایک لمحے کے داخلے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی پہنچی نہیں ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ مصیبت پریشانی ہوتی کیا ہے۔ یعنی جنت میں ایک لمحے کا داخلہ اس کو تمام کی تمام پریشانیاں بھلا کے رکھ دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیسے کیسے انعامات بندے کو عطا فرمائے گا۔ اب جنت میں لمحہ بھر بندہ داخل ہوا تو اعمال کا بدلہ تو اس کو مل گیا، اب یہ جو ساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے جہاں موت ہے ہی نہیں، تو یہ بندے کو کیوں عطا ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی، علامہ آبی سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر بزرگوں نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مومن بندہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا ایمان رہے گا، اور جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے میرا ایمان اس پر بھی رہے گا۔ یعنی اگر مجھے مثال کے طور پر کروڑا کروڑ سال کی زندگی بھی مل جائے تو بھی میں نے ہمیشہ اسی بات پر قائم رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے انبیاء حق ہیں، اس کے فرشتے حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیشہ جنت کے اندر رہنا ہے یہ بندے کی نیت کی وجہ سے ہے کہ اس نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق ماننا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ایک وجہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے بندے کے لیے یہ بنتی ہے۔ اور بری نیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جہنم یہ وہ مقام ہے کہ اس کا اندازہ بھی آپ اسی بات سے لگا لیجیے کہ اسلاف یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس شخص کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، سب سے زیادہ جس پر انعامات کیے گئے، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا، اور اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہے؟ تو جہنم عذاب کی وہ جگہ ہے کہ اس کا ایک جھونکا، ایک لمحے کے لیے اس کے اندر سے آنے کے بعد وہ شخص کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی نعمت پہنچی ہی نہیں ہے، یعنی جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس کے سامنے دوسری نعمتیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب بندہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یا کافر جو ہے وہ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، تو جو کفار ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اگر اعمال کا بدلہ یہ ہوتا کہ اعمال کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخلہ ملا ہے، تو جہنم کا جو عذاب ہے وہ ایک لمحہ ہی ایسا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کا بدلہ وہ ہو جائے گا، اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان کی کہ کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ہزارہ ہزار برس کی بھی زندگی مل جائے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا۔ وہ جو برا عقیدہ، بد عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، ان پر ایمان لے کر نہیں آتا، تو فقط یہ 50-60 سال کے لیے نہیں، اگر اس کو ہزار سال کی زندگی مل جائے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تو بھی اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس برے عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ جو نیت اس نے کی بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو تخلید نار یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ اس سے ہمارے سامنے اچھی اور بری نیت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔
اصل مسئلہ یہی ہے کہ شروع سے تربیت کی میں تو کمی کہوں گا اس کو، جیسے کہ ہم کچرا پھینکنے کا ہم نے دیکھا، اسی طرح کنڈے لگانے کا جو ہم نے دیکھا۔ اب مثال کے طور پر آج آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پارکنگ اس طرح کے ایشوز نہیں ہیں، تو وہ کیا مثال دے رہا ہوں کہ والد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا چھوٹا،
ٹھیک ہے،
اب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا کہے گا ابو یہاں روکو میں اتر کے آتا ہوں، نہیں بیٹا یہاں پارکنگ نہیں ہے، ابو اب دو منٹ روکے گاڑی میں، ابھی لے کر، بیٹا میں یہاں گاڑی روکوں گا، پیچھے سے لوگ آئیں گے، ان کو پرابلم ہوں گی، میں تھوڑا سائڈ میں رکھ کے گاڑی کھڑی کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کہے گا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، عملی تربیت ہو رہی ہے، نہیں کرنا،
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔
تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں چونکہ ایسا نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ والد صاحب کو اترنا ہے نا، تو والد صاحب گاڑی سے اتریں گے،
وہ بولیں گے روکے، وہ خود بولیں گے روکو،
نہیں اور کہیں گے کہ بیٹا تم ادھر بیٹھو، گاڑی کے شیشے چڑھا دو، لوگ کر لو، پیچھے سے ہارن بجائے نا تو پیچھے مڑ کر یہ دیکھ رہا میں ابھی آتا ہوں۔ اب وہ شروع سے جب بچے کی تربیت ہے، یہ کہ یار کسی کی، اصل میں یہاں ہے کسی کی تکلیف کا احساس ہونا۔
ایگزیکٹلی
آپ گھر کے باہر اگر کوڑا بھی جلائیں گے نا، تو اس کے دھوئیں سے کسی پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح آپ کہیں پارکنگ ایسی جگہ کھڑی کر دیں گے، ہم دیکھا کبھی آتے جاتے، کبھی مجھے موقع ملتا ہے کہیں نکلنے کا، بعض اوقات تو بازار ہے، اب بازار میں ایک تو ٹھیلے والوں کا رش، ایک تو ویسے روڈ اتنے چورے نہیں ہیں، فٹ پاتھ اتنی باہر نکلی، دکانداروں نے فٹ پاتھوں پر اپنا سامان رکھا، پھر فٹ پاتھوں کے بعد پھر ٹھیلے والوں نے
قبضہ جما لیا۔
اب وہ روڈ جو اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا، پیدل چلنے والوں کے لیے گنجائش فٹ پاتھ پر ختم ہو گئی،
ٹھیک ہے، وہ بھی وہیں آ گئے،
ٹھیک ہے، اب اور ٹھیلے باہر آ گئے،
صحیح ہے،
اب ٹھیلے باہر آئے تو پبلک جو چلنے والی تھی وہ باہر آئی، اچھا رکشے والے نے جس کو اتارا
وہیں
کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ فٹ پاتھ اتنی، اس کے بعد ٹھیلا اتنا، اور ٹھیلے کے بعد رکشے والا بھائی صاحب جو کھڑا ہوا ہے وہ اتنا،
صحیح ہے۔
یہ لوڈنگ کار، لوڈنگ ان لوڈنگ والوں کا بھی یہی پرابلم ہے، یہ پوری اتنی بڑی گاڑیاں لے کر، جو لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں بڑی چھوٹی، یہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہ پارکنگ ایسی وہ کریں گے کہ دکان کی طرف اس کا جو لوڈنگ کرنے کا جو ایریا ہے ڈالا، جو پیچھے کا ڈالا ہے وہ دکان کی طرف ہوگا، اور اس کا جو وہ انجن اور جو ڈرائیونگ سیٹ کا جو اس کا ماتھا ہے، سڑک پر ہوگا، اس نے گاڑی حوالے کی دکاندار کے، تو لوڈ کر میں چلا۔ میں جو بیسک لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مینٹیلٹی اگر ہماری یہ سوچ بن جائے نا، تو کیا ہمارے گھروں میں، کیا ہمارے محلوں میں، کیا مارکیٹ میں، پارکنگ میں، مطلب دکاندار اٹھا اٹھا کر مال باہر رکھ دیتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے تو بجری باہر رکھ دیتے ہیں، سیریا باہر رکھ دیتے ہیں، لوہا اتنا سارا، اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر جن کو اس طرح قانون کی حفاظت کرنی چاہیے، لوگوں کو تکالیف سے بچانے کی جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس میں مطلب کہ دیکھی اندیکھی یا پھر رشوتوں کا لین دین اس طرح کا کر کے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ میری تو یہی مدنی التجا ہے، جو پارکنگ کر دیتے ہیں، غیر قانونی پارکنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو میری سب سے مدنی التجا ہے، مہربانی کریں، دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں، کہیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، اس کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہو گئی، تو آپ تکلیف میں بھی آ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، بچپن سے ہی بچوں کی بھی تربیت ہو کہ ہمارے ابو غلط پارکنگ نہیں کرتے، تو یہ شروع سے ہی تربیت ہوگی نا، تو آگے جا کر انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ تمیز اور یہ طور طریقہ آئے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں۔
لوگ کہتے ہیں اگر بلی کسی کے گھر پہ بچے دے دے تو کیا ان کے گھر پہ
برکت ہو جاتی ہے.
ویسے یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوں گی, بلی بچے دے تو برکت ہو جائے, اور چوہیا بچے دے تو کیا ہو, برکت کم ہو جائے گی نا, وہ تو کھا جائے گی اناج وغیرہ, یہ تو گندگی کرتے ہیں, بلی بھی گندگی کرتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کی برکت کا کہیں پڑا نہیں ہے میں نے, لیکن یہ کہ بلی پر اگر کوئی احسان کرے, اس کو دودھ پلائے, اس کو چھچڑے کھلائے, گوشت کھلائے, تو اس کا ثواب ملے گا, ثواب کی نیت سے, چاہے وہ بچے والی ہو یا کماری ہو, جیسی بھی ہو, بلی ہو بلا ہو, ان کو مارنا نہیں چاہیے, ان کو کھلانا چاہیے.
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے روزے کی عمر کیا,
7 سال کا بچہ جب ہو جائے اور اس میں طاقت ہو روزہ برداشت کرنے کی, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو روزہ رکھوائیں, لیکن بھوک پیاس لگے, کھانا مانگے تو پھر کھلا دیا جائے, تو اس پہ قضا بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, اور عادت ڈلوائی جائے, حکم دیا جائے گا روزہ رکھو.
اگر کسی مدلی منع کا نام بگاڑ دیا تو کیا حکم ہوگا؟
برے نام رکھنا یہ بہت زیادہ عام ہے, او لمبو, او ٹنگو, او موٹے, طرح طرح سے لوگ بگاڑتے ہیں, نام ڈال دیتے ہیں, چڑ بنا دیتے ہیں, ذرا کتنی ایزا ہوتی ہوگی جس کی چڑ بن جاتی ہوگی. برے القاب سے پکارنا یہ قرآن کریم نے منع کیا, اور ایسا کرنا گناہ ہے. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِيمَانِ, ترجمہ کنز الایمان, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا.
اگر کوئی مدنی منا کسی مدنی منے کی دل آزاری کر بیٹھے اور وہ مدنی منا فوت ہو جائے, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے دل آزاری کا گناہ معاف ہو جائے گا؟
اب یہ کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے جس کی دل آزاری کی ہے, کہ اب معاف تو وہ دنیا سے چلا گیا. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کی اب احساس ہوا دل آزاریاں پتہ نہیں کس کس کی ہیں, تو ان کے لیے ہم کو بھی چاہیے ہم دعائیں کریں کہ ہم نے آج تک جن کی بھی دل آزاری کی ہے جس مسلمان کی, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, بے حساب بخش دے اس کو, اس طرح اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی, اللہ چاہے گا تو قیامت کے رسول اللہ کی صورت بن جائے گی.